ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم فرماتے تو ایسے اعمال کا حکم فرماتے جن کو وہ کر سکتے. تو علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو پچھلے مجلس میں بھی نقل کی گئی, فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایمان اس کے علم و معرفت کے بقدر ہوتا ہے. ہر شخص کا ایمان اس کے معرفت و علم کے بقدر ہوتا ہے. جس قدر بھی خدا بندے قدوس کی معرفت ہوگی اسی قدر ایمان بھی زیادہ قوی ہوگا, مضبوط ہوگا. اور جتنی معرفت میں کمزوری ہوگی اسی قدر ایمان میں بھی کمزوری ہوگی. اس لیے بندہ مومن کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ علم دین کو سیکھے, اعمال صالحہ. کیوں نبی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, من عمل بما علم, من عمل بما علم یعلمہ اللہ ما لم یعلم کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی جو شخص جتنا جانتا ہے, جو شخص جتنا علم اس کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے اگر وہ اس علم پر عمل کرتا ہے, جتنا علم اس کو تھوڑا ہے کم ہے زیادہ ہے جتنا علم اس کے پاس ہے اگر اس علم پر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں سکھا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. سمجھیے, جتنا علم اس کے پاس پہلے سے موجود ہے اگر اس علم پر وہ اپنی حد المقدور عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی ایسا علم سکھائے گا, غیب کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا تاکہ اس کی معرفت اور اس کے علم میں اضافہ ہو. سمجھیے, تو اس لیے چاہیے یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ ایک تو علم حاصل کرنے کی از حد کوشش کرے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے فارغ اوقات میں, اپنے خالی اوقات میں اس کو علم دین کے سیکھنے میں لگائے اور جو چیز سیکھے اس پر طول مقدور عمل کرنے کی کوشش کرے. جب ایسا کرے گا تو انشاءاللہ مقصود تک پہنچ جائے گا ایک دن. اگر ایسا نہیں کرے گا تو اپنا وقت ضائع کرے گا, اپنی زندگی ضائع کرے گا. تو فرمایا جتنا علم ہوگا اور جتنی معرفت ہوگی اسی قدر ایمان بھی ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا, یعنی بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کا ایمان پیغمبر اور فرشتوں سے بھی قوی. اب یہاں امام بخاری نے فرمایا, جیسے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا گیا, فرمایا المعرفت فعل القلب, یہ معرفت حاصل کرنا اللہ کو پہچاننا یہ کس کا کام ہے؟ قلب کا کام ہے. اس لیے مومن بندے کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے سوچے اپنے قلب کی کیا کریں, حفاظت کرے, اپنی قلب کی نگرانی کرے, اپنی قلب کی دیکھ بھال کرے کہ اس میں کوئی شیطان تو نہیں گھستا ہے, چور تو نہیں گھستا ہے. اس قلب کو ابھی صبح تفسیر میں پڑھ رہے تھے, خُدًّا للمتقین, یہ قرآن جو ہے, قرآن یہ جو ہے یہ ہدایت ہے کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے, خُدًّا للمتقین. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُدًّا للناس, یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت, انسان کے لیے ہدایت, یعنی مطلق انسان کے لیے, وہاں کوئی قید مومنین یا اور کسی چیز کی نہیں ہے. خُدًّا للناس فرمایا. تو اس پر امام راضی علیہ رحمہ نے ایک نقطہ فرمایا کہ یہ دیکھو تو گویا جو متقی نہیں ہے تقوی اختیار نہیں کرتا ہے, اس کا مطلب وہ انسان ہی نہیں ہے. شکل اگر انسان ہے لیکن انسان نہیں ہے, کیونکہ قرآن خودن للناس ہے, تو اگر یہ ناس میں سے ہے تو اس کو ضرور ہدایت ہو جائے گی, لیکن اگر اس نے اپنی انسانیت کی صلاحیت کو حیوانیت سے بدل دیا یا حیوانیت سے مغلوب کروا دیا تو پھر اس کو ہدایت قرآن سے نہیں ہوگی, ورنہ قرآن خودن للناس ہے. تو ایک آگے امام صاحب مظہری یعنی ایک تفسیر ہے جو حضرت ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی, انہوں نے اپنے شیخ حضرت مرزا جان جانان جن کو مظہری ان کے نام سے اس کو منسوخ کیا, اس کو تفسیر مظہری کہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے ان فی الجسد لمزگہ اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسدت جسد کلہ, کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اگر وہ صحیح رہے تو سارا بدن کیا رہتا ہے, صحیح رہتا ہے. تو اگر وہ صحیح رہتا ہے سارا بدن یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے, قلب ہے. تو فرمایا گوشت یعنی بدن اس قلب کا صحیح رہنا یہ ہے کہ یہ فنا فلا ہو جائے. کیا ہو جائے, کیا مطلب ہو, ختم ہو جائے, فنا فلا ہو جائے. اگر یہ قلب فنا فلا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ صحیح ہے, یہ سالم ہے, اس میں گمراہی ضلالت نے جگہ نہیں پائی. اور فنا فلا کس کو کہیں گے, کہ اس نے اپنے ساری خواہشات کو اور اپنی ساری چیزوں کو جو بھی اللہ کے سوا ہیں اللہ کی مرضیات کے سامنے ان کو فنا کر دیا. فنا فلا کا مطلب یہ نہیں کہ ننگا پھرے یا شریعت کو چھوڑے کہ یہ فنا فلا ہے, نماز نہیں پڑھتا اس کو فنا فلا نہیں کہتے. فنا فلا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے حکم کو اللہ کے مرضیات کے سامنے اپنے مرضیات کو فنا کرے, سمجھ گئے. اور وہ یعنی اپنی خواہشات سے مر چکا ہو, اپنی پسند سے مر چکا ہو, اپنی تجویز سے مر چکا ہو. جو بھی اللہ تجویز کرے, جو بھی اللہ کی مرضی ہو, جس چیز میں بھی اللہ کی پسند ہو, اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہو وہ اسی چیز سے وہ بھی راضی ہو. جب اس کا دل ایسا بنتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کا دل صحیح ہے, سلیم ہے. من جاء بقلب سلیم, قلب سلیم کی بھی یہی خاصیت ہے کہ اس میں سمجھئے. تو اسی لیے فرمایا المعرفۃ فعل القلب. اب اس حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کسی چیز کا حکم فرماتے تو اس کا خیال رکھتے کہ وہ چیز ان کی طاقت اور استطاعت سے باہر نہ ہو. طاقت اور استطاعت میں ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر تادم آ کر عمل کیا جا سکے, یعنی انسان ایسا عمل کرے جس پر وہ ہمیشہ رہے, اور اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو, کچھ دن کے لیے زیادہ عبادت کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا, یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں ہے احب الاعمال الی اللہ ما عظیم علیہ وان قل, اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں دوام ہو اگرچہ وہ کم ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں. ایک اور جگہ جب حضرت عائشہ سے فرمایا گیا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بتائیے, تو حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا جو صحابی تھے سوال کرنے والے, کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں. کہا خلقہ القرآن, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو. تو قرآن ہی کا مظہر تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اسی کے کیا تھے, مظہر تھے, سمجھ گئے. تو یہاں پر حضرت عائشہ سے سوال کیا کچھ لوگوں نے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بتائیے، اعمال کے بارے میں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے خیال میں اس کو زیادہ نہ سمجھا، اور انہوں نے ان کو خیال ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام تو مغفور الذنب ہیں، مغفور یعنی ان کے گناہ یعنی ان کے جو ہیں وہ پہلے ہی معاف کیے گئے ہیں، لہٰذا آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم تو مغفور یا معصوم نہیں ہیں، ہمیں اعمال میں بہت ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی گتائیں معاف فرما دیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، لہذا کسی نے کہا میں ہمیشہ جہاد کروں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ بیوی سے قطع تعلق رکھوں گا، کسی نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا۔ جب آپ کو معلوم ہو تو آپ نے پہلے سوال فرمایا کہ تم نے ایسا کہا ہے، یعنی ان لوگوں کو بلایا، ان لوگوں کو کیا تم لوگوں نے ایسے کہا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے اس لیے کہا کہ آپ تو مغفور ذنب ہیں، یعنی آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے، اس لیے ہمیں زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ برداشت فرماتے، امت کو ایسے کام بتلاتے جو ہلکے ہوں، جن پر آسانی سے مداومت ہو سکے، یعنی ہمیشہ کر سکے۔ صحابہ کرام کو خیال تھا کہ اعلان مغفرت کے باعث آپ کو تو اعمال کی چندان ضرورت نہیں، لیکن ہمیں تو تاب امکان عمل کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے روزوں اور ختم قرآن کے بارے میں زیادہ بار اٹھا لیا تھا، جو آخر عمر میں نہ نبھ سکا۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یعنی ان کو اس پر یعنی غضبناک ہوئے، غصہ ہوا اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، یعنی تقوی کا تقاضا ہے کہ خشیت خداوندی کے مطابق کام ہونا چاہیے، عبادت خشیت کا نام ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، یعنی عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب عالم وہ لوگ کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو جانتے ہیں، گویا جو جس کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی اس سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ جاننے والے، تو گویا کہ خشیت خوف کے حاصل کرنے کے لیے، تقوا کے حاصل کرنے کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی تقوا بھی ہوگا، خشیت بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ جاننے والے، تو عبادت خشیت کا نتیجہ ہے، اور یعنی علم کا نتیجہ ہے خشیت، خوف، اور خشیت کا نتیجہ ہے عبادت، علم کا نتیجہ ہے خشیت، اور خشیت کا نتیجہ ہے عبادت۔ تو علم زیادہ ہوگا تو خشیت زیادہ ہوگی، خشیت زیادہ ہوگی تو عبادت زیادہ ہوگی، ہاں الٹا نہیں ہوگا۔ تو خشیت معرفت کا ثمرہ ہے، معلوم ہے کہ میری معرفت تمام دنیا سے زائد ہے، اس لیے بقدر معرفت خشیت بھی لازم ہے۔ جب میں خداوندی کو دوسرے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں ہم وقت کام میں لگا رہوں۔ یعنی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں؟ مغفرت تو ادنا درجہ ہے، اس کے بعد اور بھی درجات ہیں، مغفرت تو ایک درجہ ہے۔ تو یہ صاحب یہ کتاب یہاں فرماتے ہیں کہ مغفرت ادنا درجہ ہے، اس کے آگے بھی پھر چلنا ہے۔ اس کے ایک کوئی مغفرت ہو گئی، ٹھیک مغفرت ہو گئی، لیکن مغفرت کے بعد بھی بے انتہا درجات ہیں جن کے حصول کی انسان کیا کرے، کوشش کرے، جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ تو ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا میں خطاب حاضرین ہی سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق پورے عالم سے ہے، جس میں دوسرے انبیاء کرام ملائکہ بھی شامل، اب یہاں مسئلہ عصمت پر بات کرتے ہیں، مسئلہ عصمت انبیاء، مسئلہ عصمت انبیاء، یہود و نصارہ کا مسلک، یعنی عصمت انبیاء کے نبی معصوم ہوتا ہے. نبی معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کر سکے، جو گناہ، تو معصوم یہ عصمت سے نکلا. ٹھیک، تو یہاں غفر غفر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہاں اس سے عصمت انبیاء کے مسئلے کی ابتدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا. اور مغفرت کا اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جن سے گناہ کا صدور نہ ہو. جن سے گناہ کا، اگر جن سے گناہ کا صدور نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب، جب ذنب ہی نہیں، جب گناہ ہی نہیں، تو مغفرت کیسے؟ تو یہاں خود ہی ایک اشکال پیش کیا کہ مغفرت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے گناہ ہو، ذنب ہو پہلے، جب گناہ ہے تو پھر مغفرت، جب گناہ ہی نہیں ہے تو مغفرت کا مطلب کیا؟ اور جب خاتم المرسلین سے ذنب کا امکان ہے جس کی مغفرت کی گئی، تو دوسرے انبیاء کرام سے بھی امکان. یہود و نصارہ کے نزدیک تو عصمت انبیاء مسلم ہی نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ اس مسئلے کے قائل نہیں ہیں، عصمت انبیاء کہ انبیاء معصوم ہیں، یہود و نصارہ سے قائل نہیں ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کا متفق اس میں اختلاف نہیں ہے کسی کا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو پیغمبران کرام علیہ السلام کی عصمت جمہور اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اور اجماعی ہونے کی وجہ سے قطعی ہے، یعنی اس پر اجماع ہے سب. ہاں، اس میں کوئی مسئلے کی اختلاف نہیں حنفی شافعی کا، سب لوگوں کے پاس اس کا، تو چونکہ اس پر اجماع ہے اس لیے یہ مسئلہ قطعی ہے، دلیل کی ضرورت نہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہاں ہمارے ہاں دو یعنی جس کو آپ کیا کہیں گے، آپ لوگ کہیں گے سکول آف تھاٹ، یا دو مکتبہ فکر اس میں ہیں. ایک کو اشاعرہ کہتے ہیں اور ایک کو ماتریدیہ کہتے ہیں. ایک امام ماتریدی تھے اور ایک ابو الحسن اشعری تھے، انہی کے نام سے یہ مشہور ہیں. تو انہوں نے عقائد پر بحث کی ہے، اسلام میں جو عقائد ہے، اہل سنت دونوں اہل سنت والجماعت سے، ادھر ادھر سے نہیں ہیں، دونوں اہل سنت والجماعت سے ہیں. جیسے احناف، حنفی اور یہ غالب مالکیہ، ان کے جو عقائد ہیں وہ زیادہ ماتریدیہ سے ملتے ہیں، ان سے زیادہ متفق ہیں. اور شوافے یہ زیادہ اشاعرہ سے، یعنی ان کی موافقت ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اس پر تو متفق ہیں کبیرہ، تو پیغمبر سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. البتہ صغیرہ کے بارے میں کچھ اختلاف، یعنی ان سب کا اتفاق اس چیز پر ہے کہ پیغمبروں سے کبیرہ گناہ کبھی ہو نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ انہیں بیچ میں جو ذہن میں آیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضوان، اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی. لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے صحابہ سے کبھی زنا کا صدور ہوتا ہے، کسی صحابی سے شراب کا صدور ہوتا ہے، کسی صحابی سے یہ سب چیزیں ان سے کیا ہوتی ہیں، کبھی کبھی ثابت ہیں صحابہ سے، ایسا بھی ہوا ہے نا تاریخ میں، یہ سب چیزیں سیرت کی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملیں گی. حالانکہ دوسری جگہ یہ تو مسلم ہے، مسلحم فی الانجیل و مسلحم فی التورات، ان کی مثال انجیل میں دی گئی، تورات میں دی گئی. وہ ایک خاص منتخب قسم کی جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور ایسی جماعت کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. اور ان صحابہ کے فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چیز موجود ہے، اور مشاجرات صحابہ جو ان کو آپس میں اختلاف ہوا وہ بھی تو مشہور ہے. تو فرمایا کہ امت کی تعلیم کے لیے ان سے اس وقت حفاظت اٹھائی جاتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ یعنی اب چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں, اگر اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو جس کا صدور ہی نہیں ہو, شرابی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور زانی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, حدود جو قرآن نے قائم کی, اللہ تعالیٰ نے شریعت ان حدود کو قائم کرنے کے لیے اگر ان کی کوئی عملی مثال ہی نہ موجود ہوتی تو مشکل ہو جاتا. تو ان چیزوں کے انہیں, جیسے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نسیان ان صحب کا بھی ہونا ثابت ہے کہ انہوں نے وہ بھول گئے اور صحابی نے یاد دلایا کیا نماز میں کمی جاتی ہوئی, تو فرمایا کیا ہوا, تو فرمایا اپنے دو ہی رکعت پڑھیں, تو پھر سجدہ صحو کا مسئلہ جو آیا تھا. اور ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر, یعنی جہاں نماز امامت کی جگہ وہاں, تو اب تکبیر تحریمہ کے لوگ بھی کھڑے ہیں, تکبیر تحریمہ کے نزدیک بالکل تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے, تو مسلح کو جلدی جلدی سے چھوڑ دیا, اندر چلے گئے اور سب صحابی جو ہیں کھڑے ہیں, نماز کا انتظار, تکبیر تحریمہ کا ہی انتظار ہو رہا تھا, تو اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلے اور پانی, صحابی جو راوی ہے کو تب میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی ٹپک رہا تھا, یعنی غسل فرمایا تھا. اب فرمایا کہ کن تو جنبن, میں جنوب کی حالت میں تھا, غسل کرنا بھول گیا. دیکھو یہ سارا تعلیم للامت, امت کی تعلیم کے لیے ایسا سارا چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی عجیب سا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ یہاں پر آ جائیں, مسجد میں بھی آ جائیں اور غسل کرنا یاد نہ ہو, عجیب لگتا ہے. لیکن ایسا حدیث کی کتاب میں موجود ہے, یہ غالباً متفق علیہ حدیث ہے, شاید بخاری کی روایت میں ہوگا, یہ مجھے پورا حوالہ یاد نہیں ہے. تو یعنی اس سب قسم کی چیزیں آئی ہیں اور صحابہ سے بھی کہ ان سے اس وقت حفاظت اٹھائی جاتی تھی اور ان سے وہ گناہ کا صدور, لیکن صحابہ معصوم نہیں تھے, یہ کسی کا یہ نہیں ہے عقیدہ. ہاں یہ افضل ترین, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, امت میں افضل ترین ایک طبقہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں, اور اللہ تعالیٰ نے جن کے بڑے فضائل اور حدیث میں بھی جن کے بڑے فضائل آئے, لیکن وہاں بھی کبھی گناہ کبیر کا صدور, لیکن پیغمبروں سے گناہ کبیرہ کا صدور ہونا یہ کسی کا, یعنی اس کو امت میں کسی کا یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کیا کر سکتے ہیں. ہاں صغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں ماتریدیہ اور عشائرہ میں کچھ اختلاف, سمجھ گئے. تو حضرت ماتریدیہ اپنے تمام مشائخ رحمہم اللہ اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر قبل نبوت بھی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے, یہ سب عقائد میں سے, یعنی اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ, کہ پیغمبر قبل از نبوت بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اب دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو پتھر اٹھا رہے تھے, اب کسی نے کہا کہ یہ اپنا یہ لنگی کا اس پر رکھو پتھر, اس کو شان مبارک کو تکلیف زخم نہیں دے گا, جو ہی اٹھانے کی کوشش کی تو نیچے سے بدن کیا ہو جاتا, ننگا ہو جاتا, ابھی بہت چھوٹے تھے, ستر بھی ابھی واجب نہیں تھا, لیکن فوراً ہی بے ہوش ہوئے, ایسا نہ کر سکے کیونکہ غیب سے حفاظت کا انتظام پورا تھا, غیب سے حفاظت کا پورا. تو قبل از نبوت بھی پیغمبر کیا ہوتے ہیں, محفوظ, انظام گناہوں سے محفوظ. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام معصوم ہیں تو یہ وعدہ جو مغفرت کا ہے یہ کس چیز کا ہے, یہ وعدہ یہ جو مغفرت کا ہے کیوں, مغفرت تو صدور ذم کی مقتضی ہے, اس کے مختلف جواب دے. ایک جواب تو یہ خداوند قدوس یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کے اگلے پیچھے گناہوں کا معافی کا ذمہ لیا ہے, یہ گناہ پیغمبر علیہ السلام کے نہیں. ایک جواب تو علماء کرام نے یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر رہتے تھے امت کے بارے میں, ہمیشہ امت کی فکر رہا تھا, امت کی اب امت کے بارے میں ان کو بشارت دی جا رہی ہے، اطمینان دیا جا رہا ہے کہ امت سے مراد امت اجابت، آپ کو اپنی امت کی طرف سے بہت فکر رہتا تھا اس لیے اطمینان دلایا گیا کہ آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ معافی کی دو صورتیں، بلا صاحب سزا معاف کر دیا جائے گا یا بغرض تطہیر کچھ سزا دے کر بکیا صاحب معاف کر کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جواب قاعدہ میں تو آتا ہے لیکن آیت حدیث کا یہ مقصد قرار دینا مستبد اور بہت مستبد ہے، کیونکہ لیکن یہ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرا جملہ، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم ومسکن المؤمنین والمؤمنات تجری جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ اسی آیت کے پیچھے لیا، اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، سورۃ فتح کی آیت۔ اس کے بعد والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور آگے فرماتے ہیں لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ وہ خدا عیسیٰ ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایسے بہشت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اگر ایسا ہوتا تو وہی آج مومنین کے بارے میں ہوتی، اگر صحابہ خود نہ سمجھ پائے تو آپ نے ضرور ارشاد سنیں، لیکن نہ صحابہ ہی سمجھے اور نہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا، چونکہ حدیث بھی آیت سے ماخوذ ہے اس لیے اس کے یہ معنی نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ہر شخص کا ذنب اس کے درجے اور مرتبے کے مناسب ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، تو یہ تو صریحاً غلط ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا کی؟ تو پیغمبر تو غلطی کر نہیں سکتا، آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، محفوظ نظام بہن، ٹھیک۔ تو عالم ارواح میں حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت میں، کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان عالم ارواح میں ایک مناظرہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آدم، آپ کو یہ مفہوم تو یہ آپ کو کیا ہوا، اگر آپ وہ نہ کرتے تو آپ کی ذریت کو اتنی مشقت نہ اٹھانا پڑتی، ہمیں اتنی مصیبت نہ اٹھانا پڑتی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، آپ پیغمبر ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا، ہے نا، استفینا کا قرآن کی آیت ہے، نہیں موسیٰ علیہ السلام کے خطاب میں، تو وہاں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کے اتنے درجے بلند کیے کہ آپ کو کلیم بنایا، آپ کو اپنا پیغمبر بنایا، اور یہ سب تورات میں لکھا تھا، یہ سب تورات میں۔ اور ذرا یہ بتاؤ یہ تورات کب لکھی گئی تھی، ذرا یہ بتاؤ۔ تو کہا زمین آسمان کی خلقت سے پہلے چالیس کا یوم ہے، وہ تو مطلب اس روز سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے۔ یعنی غرض یہ کہ زمین آسمان بنانے اور آدم علیہ السلام کے دنیا میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے سب لکھا ہے۔ کیا ایسا ہوا تو کیا تم پہلے ہی، تو اگر آپ دنیا میں نہ آتے ذرا بتاؤ پیغمبر کہاں سے بنتے، آپ کو یہ درجات کہاں سے مل جاتے؟ اگر آپ دنیا میں نہ آتے تو ذرا یہ بتاؤ آپ کو یہ درجات کہاں سے ملتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالی نے مقدر فرمایا تھا، کیا اس کا الزام مجھ پر لگاتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس مناظرہ میں غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہ بن سکا، سمجھ گئے؟ تو آدم علیہ السلام نے، اب یہاں پر آپ کہ یہ اسی پر بات یاد آ گئی کہ جس کا جتنا یہ ہوتا ہے درجہ اس کو اسی لحاظ سے جزا بھی ملتی ہے سزا بھی ملتی ہے، اسی لحاظ سے اس کی تادیب بھی ہوتی ہے تنبیہ بھی ہوتی ہے. اگر چھوٹا بچہ آئے گا مسجد میں پیشاب بھی کرے گا اس کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، اگر بڑا بالغ بچہ تھوڑا سا بھی آواز سے بات کرے گا وہ مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، دفع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اب علم میں کوئی بہت بڑا ہے اور اب وہ کوئی اس سے کوئی چیز ہو جائے تو اس پر زیادہ تنبیہ ہو جاتی ہے، اور اس کا یہ ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ درخت کے پاس نہ جاؤ، ٹھیک. اب ابلیس آیا تو ابلیس نے کہا دیکھو یہ جو حکم تھا یہ ایک خاص وقت کے لیے، یہ اور وہ ہو گیا، اور قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا ناصح ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام کو یہ تصور بھی نہیں ہوا کہ کوئی خدا کی قسم یا اس قسم کی قسم کھا کر جھوٹ بھی بول سکتا، اس کو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہوا. اور اب جو انہوں نے کھایا گناہ سمجھ کر نہیں کھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اللہ تعالیٰ نے مجھے روک، یعنی یہاں ایک آپ سے یہ سمجھیں گے کہ یہاں اس ان کا اجتہاد تھا یہ کہ جو ابلیس نے اب سمجھایا کہ وہ اب اسی کو صحیح سمجھ گئے، تو جو کیا نافرمانی کے غرض سے نہیں کیا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتہادی خطا، اجتہاد سمجھتے ہو؟ نہیں، اجتہاد کوشش نہیں کہتے، اجتہاد کہتے ہیں کہ آپ سوچو اور سوچ کر کوئی اس میں سے ڈرائیو کرو نتیجہ، خود سوچو، اجتہاد اسی چیز کو کہتے ہیں. تو یہاں اجتہاد جو آدم علیہ السلام نے فرمایا تو اس اجتہاد کی بنا پر اس چیز پر پہنچے کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا جھوٹ نہیں بولے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، اپنی نفس کی خواہش کے مطابق کھا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. پیغمبر غلطی نہیں کر سکتا، خطا نہیں کر سکتا، اور مقدر میں تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس یہ جو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بنایا ہی تھا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، اور اس امت میں وہ اس سے پہلے لوگوں کو جو درجات ملنے تھے وہ کہاں سے مل جاتے. تو اس میں لیکن جس کا جتنا بڑا کر جتنا، پھر یہ کیوں کہا اے بھی تو یہاں سے اتر جا، یعنی تنبیہ جو، تو جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اس کے اسی طرح کی تنبیہ بھی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ دوسرا جواب کہ ہر شخص کا ذنب اس کے درجہ اور مرتبہ کے مناسب ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب کے ذنوب اور مواخذات برابر ہوں. ایک معمولی انسان کوئی کام کر گزرتا ہے تو بسا اوقات حکومت اس جانب توجہ بھی نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی اچھی حیثیت کا آدمی ان چیزوں کا ارتکاب تو وہ ہرگز نظر اندازی کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ اس پر سخت عتاب ہوتا ہے. اور یہیں پر ہوتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. اور یہی یعنی جو چیز ہے حسنات الابرار، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے اگر اولیاء کرام ایسی نماز پڑھیں گے تو ہزار ہزار توبہ کریں گے. ہماری نماز ہمارے لیے نیکی ہے، اگر وہ ہم جیسی نماز پڑھیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنا توبہ کریں گے، یعنی ان کے نزدیک ایسی نماز بڑی گناہ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. ہماری نیکیاں اور جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اگر وہ ویسی نیکی کریں گے تو وہ اس کو سیاد گناہ سمجھتے ہیں. حسنات الابرار سیاد المقربین. تو یہاں اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ تھوڑی سی جو اجتہاد میں انہوں نے اب اس پر یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کو اب گناہ یا غلطی کا نام نہیں دیں گے. یہیں سے حسنات لب رسیتوں سے چلا ہے، یعنی فرمان برداروں کی نیکیاں مقربین کے درجے میں پہنچ کر برائیاں بن جاتی ہیں، مقرب پر عتاب ہوتا ہے. تو کہ تم ہم سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے ایسا کرتے ہو، مانا کہ یہ فعل فی نفسی مباح اور جائز ہے مگر تمہاری شان سے بعید ہے. مانا کہ یہ فعل جائز ہے لیکن تمہاری شان سے، جیسے بار بار سنا ہوگا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، معین الدین ہماری سنت کو چھوڑتے اور ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بیدار ہوئے تو اب ریش مبارک میں کھلال کرنا بول گئے تھے. اب یہ کون سا گناہ ہے؟ اگر کوئی ریش میں یہ نہیں، کوئی سنت تو نہیں ہے، مستحب ہے کھلال کرنا، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں. اب اتنی چھوٹی سی بات بھول جانے پر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ درجہ بہت بلند تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خواب میں آ کر تنبیہ کرو. تو جس کا جتنا زیادہ درجہ ہوتا ہے اس کو اس کے اسی حساب سے بھی ہوتی ہے. اور جائز ہے مگر تمہاری شان سے بیٹھ کے، محض اباحت کو اختیار کرو، تمہیں اپنے درجے کے مطابق کام کرنا چاہیے. یہیں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عوام الناس کا ذنب اور ہے، گناہ اور ہے، صالحین اور صدیقین کا گناہ اور ہے، انبیاء کرام کا. اسی لیے آیت آ گئی کہ تم جن چیزوں کو اپنے اعتبار سے ذنب سمجھتے ہو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی گرفت. گویا اس وقت ذنب سے ترک اولا اور افضل مراد ہے، سمجھ گئے؟ یعنی جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لیغفر اللہ ما تقدم، اب ایک طرف سے اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی شان عظیم سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی کی شان عظیم ذات عظیم سامنے ہے، اور معرفت بھی سب سے اونچے درجے کی. تو اب اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اگرچہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن معرفت اور اللہ کی شان کا یہ غلبہ ہے کہ وہ ڈر نہیں جاتا. اب وہاں سے اطمینان دیا جا رہا ہے، وہاں سے جن چیزوں کا آپ کو ڈر ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے سب، حالانکہ وہ فی نفسی گناہ نہیں تھے. نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک اعرابی آ گیا. اعرابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے درمیان میں دربار میں سفارش کیجیے. کیا کیجیے؟ اب یہ اس کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گشی آ گئی اور بے ہوش ہو گئے، خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اب جب افاقہ ہوا تو صحابہ نے کی فرمایا نہیں سنا اس نے کیا کہا، وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ کی شان یا عظمت ان کے سامنے اتنی تھی کہ کون ہے وہ جو وہاں سفارش کر سکے. ہاں جو یہ سفارش آئی ہے وہ یہ بإذن اللہ ہوگی، یہ وہیں سے کہا جائے گا سفارش کرو تو الگ مسئلہ ہے. منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے بجز اس کے کہ اس کو اجازت ملے، الا بإذنہ اس کی اجازت کے. یہاں سے کون اتنی جسارت کر سکتا ہے سفارش کرے وہاں، اور جس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے سفارش کرنے والے کا اس پر اثر ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات اس سے بہت علوان کبیرہ، بہت اونچی ذات ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان عظمت اتنی عظیم، تو اس لیے وہاں تو کیا رہتے تھے، لرزاں ترساں رہتے، خشیت کا غلبہ. اب اس خشیت کے غلبے میں اب اطمینان دیا جا رہا ہے. تو لفظ یہاں ذنب کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ذنب جیسے ہم لوگوں کا ذم ہے یا عام لوگوں کا یا اولیاء یا مقربین کا بھی ذم ہے وہاں, تو فرماتے ہیں ہاں یہاں یہ ہو سکتا ہے جس کو ہم ترک اولا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ترک اولا مطلب ہوتا ہے, سمجھتے ہیں, یعنی وہ گناہ نہیں ہوتا ہے. اولا اور ترک اولا کا فرق ہوتا ہے کہ ایک شخص تکبیر تحریمہ سے پہلی صف میں آ جائے تو اولا ہے, تو اگر کوئی دوسری صف میں آ گیا تو اس نے گناہ تو نہیں کیا لیکن اولا نہیں رہا, ہے نا, اس کو ترک اولا کہتے ہیں. کہ بس اتنا, اب اس کا تو اس کا ثبوت خود قرآن سے ہے, عبس و تولی عن جاءہ الاعمی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کے مطابق تو صحیح فرمایا لیکن اللہ کی طرف سے کہا کہ اولا تھا کہ آپ اس اندھے ہی کی طرف, یہ اولا تھا, بس اتنا فرق. اب ان جیسے چیزوں کو ذنب کہا گیا, ان جیسی چیزوں کو, نہ گناہ صغیرہ وہاں نہ گناہ کبیرہ وہاں, صغیرہ بھی نہیں وہاں, بڑے آدمی کوشش یہی کرتے ہیں کہ اولا اور افضل چھوٹنے نہ پائے, لیکن تعلیم کی غرض سے ایسا کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ تعلیم کا ایک شعبہ بیان جواز بھی ہے, بیان جواز کے لیے کبھی خلاف اولا کا بھی ارتکاب کرنا پڑتا ہے. تعلیم کی غرض سے ایسا کرنا گو بھائی سے اجر و ثواب ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام اسے ہلکا کام سمجھتے, اس لیے خدا نے قدوس ان چیزوں پر گرفت نہ ہوگی. تو اے اللہ کے رسول, اے میرے حبیب, آپ گھبرائیے نہیں, ان چیزوں پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی. اطمینان دیا جا رہا ہے, اطمینان, یہ تو محبت والا ہی سمجھتا ہے کیونکہ ان کو جو اللہ سے محبت تھی اس محبت میں وہ ذرا بھی اس چیز کو اگر کچھ تو بڑی پریشانی کا باعث نہ, بڑے پریشانی کا باعث تھا, اب اطمینان دلایا جا رہا ہے. اس لیے خداوند قدوس علیہ کی ان چیزوں پر گرنا, اس تقدیر پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا, یعنی یہ لازم نہیں آتا کہ کب مغفرت سے قبل ذنوب تسلیم کیے جائے جو عصمت کے منافی. تیسرا جواب یہ دیا کہ معصیت, خطا اور ذنب تینوں میں لغوی اعتبار سے فرق ہے. معصیت کے معنی ہے نافرمانی, خطا کے معنی چوک نادرست, اور ذنب کے معنی آر اور معیوب شے کے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو معاصی سے معصوم قرار دیا گیا, حدیث شریف نیز آیت کریمہ میں ذنوب کا ذکر کیا گیا, یعنی ذنب کی اہمیت نہیں ہے. ذنب آر کو کہتے ہیں, آر وہ کام ہے جس کے ارتکاب سے مرتکب کو شرم آئے گا, وہ کام فی نفسی درست ہو اور قابل مواخذہ نہ ہو, لیکن بڑے مرتبہ انسان ایسے کام کے ارتکاب سے بھی شرماتا ہے, اس لیے فرمایا گیا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنب و تاخر. خداوند قدوس اپنی شان رحمت دکھاتا ہے, ہماری شان تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, عام اس سے کہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ, لہذا لفظ ذنب سے یہ استدلال کہ اس سے صرف وہ چیزیں مراد ہیں جو انسان کے لیے سبکی کا باعث شمار کی گئی, درست نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے جبکہ ذنب کا لفظ معصیت کے مقابل استعمال کیا گیا ہو, لیکن جہاں معصیت اور ذنب کا تقابل نہ ہو وہاں ذنب کے لفظ میں وسعت ہے. اس بنا پر ابھی یہ سوال باقی ہے کہ پیغمبر سے ذنب کا صدور ممکن ہے یا نہیں. اب چوتھا یہ کہ میں غفر کے معنی سر کے ہیں, یعنی پردہ ڈالنا, خداوند قدوس نے پردہ ڈال دیا. اب پردہ کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ ذنب کا صدور ہو اور اس کو ڈھک دیا جائے, اور ایک کہ ذنب کا صدور ہی نہ ہو بلکہ درمیان میں حائل کر دیا گیا. ہاں سمجھئے نہیں, یعنی یہاں سے اس کا کس کا مغفرت کا مطلب پردہ ڈالنا ہے, مغفرت کا مطلب, اور پردہ ڈالنے کی دو صورتیں ہیں, ایک گناہ کیا کسی نے اس پر پردہ ڈالا گیا, ایک یہ کہ جب گناہ کے قریب ہونے کو ہے تو پہلے ہی پردہ حائل کر دیا گیا تاکہ گناہ کے, جیسے وحم بہا وحمد بہا وحم بہا, آیت پڑھو پوری. ہاں یوسف علیہ السلام اور زلیخہ علیہ, ان کا جو مسئلہ آیا تو جب انہیں کچھ ارادہ سا کچھ خیال سا آنے لگا تو بیچ میں برہان آ گئی, بیچ میں وہ آ گیا اور یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر دی گئی غیب سے. اور بعض لوگوں نے کہا, بعض مفسرین نے کہا یوسف علیہ السلام نے اس وقت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے گئے اور ان کے یہ تو مطلب بعض مفسرین تو ضروری نہیں, لیکن یہ تو مطلب یہ تو قطعی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت غیب سے کر دی گئی, قرآن نے اس کی گواہی دی کہ ایک عورت ایک مرد کو طبیعی چیز ہے. اب اتنے دروازے بند کر کے برائی کی طرف بلا رہی ہے, تو وہاں پر یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے اس لیے حفاظت کا انتظام غیب سے ہو گیا. لقد حمد بی وحما بہا برہان, اب انہوں نے ایک برہان دیکھی, ایک دلیل دیکھی, ایک رول. اب وہ برہان جسے وہ رک گئے, جسے وہ کہا ان نفس الامار تم بسو وما ابریو ان نفس الامار تم بسو الا ما رحم ربی, اگر اللہ رحم نہ کرے تو یہ نفس امارہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے, نفس امارہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے. تو خدا بند قدوس نے پیغمبر علیہ السلام گناہ کے درمیان ایک حائل قائم کر دیا جس کی وجہ سے ذم کا صدور ہی نہیں ہوا. اب یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی گناہ کا صدور نہیں ہوا, پردہ حائل ہو گیا. اب کس قسم کا پردہ تھا, کیا اور دلیل تھی, تو جیسے میں نے عرض باز نے کہا کہ انہوں نے اس وقت یعقوب علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا گیا, ان کے والد تھے, پیغمبر بھی تھے, والد بھی تھے, تو ایسے واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ ہے کہ ان کو ہاں, اور فرمایا ان قلوب بنی آدم, یہ حدیث شریف ہے, ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین ما من اصابع الرحمن قلب واحد یصرف کیف یشاء. ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن, کہ انسانوں کے دل انسانوں رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد, یہ متشابہات میں ہے. انگلی سے کیا مراد, اللہ تعالیٰ کی انگلی سے کیا مراد ہے, یہ اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو لیکن حدیث میں ہے ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد جیسے کیف یشاء, اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک میں ہوتا ہے, تو انبیاء علیہ السلام کا ہمیشہ خیر ہی کی طرف, جیسے فرمایا گیا کہ ہر انسان کل مولود جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے قلب پر وہ کلالا قلبی, اس کے قلب پر ایک شیطان اور ایک فرشتہ موکل بنایا جاتا ہے, وہاں متعین کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی, فرمایا ہاں, لیکن اسلم اس نے ایمان لایا, وہ اس جو میرا شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا, وہ مجھے کبھی گناہ کا کوئی یہ نہیں ڈالتا, تو شر سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ آڑ اور حائل تو ماتاخر کے متعلق ہیں, لیکن جس دونوں کو ماتقدمہ کہنے تو وہ آ ہی چکی, اس سے پھر بات یہ دوسری تفسیر ما تقدمہ کی کر رہے ہیں کہ اچھا چلو آپ کہتے ہیں جو بعد میں ہو جائیں گے جو پہلے ہو گئے ان کا کیا ہوا, تو پردہ حائل ہو جائے گا کہ آگے نہیں ہو جائے گا آپ سے کوئی پردہ. تو یہاں جو لفظ آیا ما تقدمہ جو پہلے, تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبوت سے پہلے اگر کوئی چیز اس طرح سے خلاف ہو لائے, اس جیسے ابھی میں نے انہوں نے بھی وہی مثال دی ہے کہ انہوں نے جب تحبت کھولنے کی کوشش کی تھی اس قسم کی جو چیز اگر, تو اس کے لیے بھی اطمینان دلایا گیا ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ہاں اب یہ اب اس کو بھی خوب غور سے سمجھ لو. ہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, ہماری سفارش پر ہماری کرو, آدم علیہ السلام کہے گا نہیں, کیونکہ جو انہوں نے جنت میں کیا تھا اس کو وہ خطا سمجھیں گے, تو اس خطا پر ان کو ندامت ہوگی. تو سبحان نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ایسے آگے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہے گا, ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار یعنی جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن صورتاً جھوٹ تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسے کوئی نہیں جرت کرے گا کہ وہ کہے گا چلو میں سفارش کروں اللہ کے پاس، کوئی نہیں کہے گا. اب صرف خالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ چن ان کو یہ بشارت پہلے دی گئی تو ان کو اطمینان ہوگا، اطمینان کے ساتھ سفارش کرے. سمجھیے نہیں سمجھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ، کیوں پہلے بشارت دی گئی ہے ان کو، پہلے اطمینان دلایا گیا دنیا ہی میں کہ اب لوگ عرض کریں گے کہ آپ کی شان ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، باقی تو عذر کریں گے، باقی سب پیغمبر عذر کریں گے. وقال موسیٰ فی یوم القیامت یا رب نفسی نفسی، وقال خلیل اللہ یا رب نفسی نفسی، وقال عیسیٰ روح اللہ یا رب نفسی نفسی، وقال محمد رسول امتی امتی. دیکھو کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنی عظمت دل میں ہونی چاہیے، سمجھ گیا. اسی لیے اس کو پھر سمجھو، غور سے سمجھو، یہ بہت فائدے کی بات ہے. جمعہ میں بھی کہی، پھر میں دہراتا ہوں کہ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، من صلی علیک یا نبی اللہ، یا فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ. خوب ان الفاظ پر غور کرو، من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا، یہ کس پر؟ تو اب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ. اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم لفظ لگتا ہے، ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر ہے صلی اللہ علیہ سراج، من صلی اللہ علیہ، جس نے درود پڑھا اس پر اللہ درود بھیجتا ہے، جس نے درود پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا اس پر کون درود بھیجتا؟ ایک بار نے اشرا مرا، جس نے ایک بار درود پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، وہاں سے اللہ کی طرف سے اس پر 10 درود بھیجے جاتے. اب جس کو اللہ درود بھیجے، من صلی علیہ علیہ صلی اللہ علیہ. خوب غور کرو ان الفاظ پر، خوب غور کرو، بڑے فائدے کی چیز ہے کہ اگر درود بھیجتا ہے تو یہ مراقبہ کرے، یہ دھیان رکھے اور ذہن کو حاضر رکھے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت کی نسبت بارش ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مجھ پر بارش ہو رہی ہے. ایک درود کے بدلے وہاں سے، اب ہم کیا دینے والے ہیں؟ اللہ جو رحمت بھیجے. اور یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. نماز پڑھی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، نیت کیسی تھی، خشوع تھا، خضوع تھا، یہ تھا، وہ تھا، وضو تھا، روزہ رکھا، صدقہ دیا، یہ سب عبادتیں قبول ہوئی نہ ہوئی اللہ، لیکن درود شریف ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اگرچہ بے وضو ہی کیوں نہ پڑے، یہ کبھی رد نہیں ہوتی. یہ دو چیزیں ہیں نا، جیسے طلاق، کسی حالت میں بھی طلاق کہے طلاق واقع ہوتی ہے، یعنی اگر ہنسی مذاق میں بھی بیوی کو تجھے طلاق، طلاق ہو گئی، چاہے اس کا قرض ہو دینے کا یا نہ دینا، طلاق ہو گئی. اسی طرح سے درود شریف جس حال میں بھی پڑھے قبول ہو گئی، اس میں کوئی تردد نہیں ہے. اب یہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ان کے اس میں درود کا ہدیہ بھیج رہا ہوں اور وہاں سے اللہ میری طرح متوجہ ہے، اللہ کی رحمت میں باری، تو محبت سے درود پڑے گا، محبت سے تو اللہ تعالیٰ جس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کا دل تو منور ہو ہی جائے گا، اس کا دل منور ہو جائے گا، منور ہو جائے گا تو نیکین کی توفیق زیادہ ہوگی، گناہوں سے پرہیز کی توفیق زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور کیا فرمایا؟ یعنی اقرب الی یوم القیامت اکثر صلاتن علیہ، اب کو مفعال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہو، میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا قیامت میں جو مجھ پر زیادہ کیا بھیجنے والا، درود بھیجنے والا. تو یہاں سے بھی یہ دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کرو کہ امت پریشان ہوگی، انہیں سفارش کرنی ہے، کوئی پیغمبر ذمہ نہیں لے گا تو ہمارے نبی ذمہ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے ہی اطمینان کرایا جا چکا ہے لیکفر اللہ تعالیٰ ہمارے کر. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو اس وقت انبیاء کرام پر آپ کا تفوق ظاہر ہوگا، تفوق یعنی باقی انبیاء پر ان کی بلندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی طرح یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، لَأَلَّا عَتَّلَ لَا أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ عِيمَلُ مَاشِنِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، یعنی اہل بدر کے بارے میں بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی، یہ بشارت دی، اب جو تم چاہو کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. اہل بدر کو یہ بشارت دی گئی، اب جو تم چاہو، لیکن اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اللہ نے تمہیں. تو وہاں بھی اگر کسی بدری صحابی سے کوئی ایسی چیز یعنی معلوم ہوگی، اس کا صدور ان سے ہوا، تو پھر یہ ایسا ہوگا جسے تعلیمت تعلیمن للامت، امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ بدری صحابہ کے لیے تو اب جن کے ساتھ فرشتے آئے، خود فرشتوں نے ان کے ساتھ لڑا، فرشتے آئے، فرشتے اس میں بنفس نفیس موجود تھے بدر میں، بدر کا جو یہ تھا میدان تو عظیم میدان تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح صحیح درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں، ان کی محبت ہم بے حد محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمیں اس حقیقی متبعین میں سے بنائے، محبین میں سے بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے. واخر دعوانا.